اور روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اور جمعہ کا مطلب جمع ہونا, جماعت بنتی ہے بڑی, جمع ہوتے ہیں لوگ, اجتماع ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے. انگلش میں اس کو کانگریگیشن بولیں گے آپ. اور جمعہ کے دن کو بہترین دن کہا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو فائدہ پہنچانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ترس کھانے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالی کی پاکی بیان کرے گا, کرتا ہے, کرے گا. وہ اللہ تعالی کے احکامات کی پابندی کرنے میں مصروف ہے, مصروف رہے گا. پچھلی صورت میں سبحا پاسٹ ٹینس آ گیا, اس میں پریزنٹ ٹینس, پہلے مضارع ہے یہ, پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں آ گئے. تو معلوم ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے میں مصروف تھی, ہے اور رہے گی. یہ کیسے اللہ تعالیٰ ہیں کہ الملک القدوس العزیز الحکیم, یہ ملک ہیں, بادشاہ ہیں. دیکھیے بات سمجھنے کی, اصل بادشاہ تو یہی ہے, یہ دوسرے جو بادشاہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے, یہ خود سے بادشاہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ نہیں بناتے تو کوئی بادشاہ نہیں بنتا تھا, یہ خود سے بادشاہ ہے. قدوس ہیں, پاک ہیں, ہولی ہیں, یعنی ان کی ذات میں سوائے ان کے اور کوئی چیز نہیں ہے, پاکی کی حد ہے بالکل. روح القدوس بھی بات آئی ہے, یعنی ان کا جو کام ہوتا ہے وہی چیز جبرائیل علیہ السلام میں ہوتی ہے, اور کوئی چیز نہیں ہوتی, پاک ہیں. اور پھر عزیز ہیں, اقتدار والے ہیں, پاورفل ہیں, یہ پہلے آ چکا ہے. اور حکیم ہیں, یعنی ان کے پاس وزڈم ہے, وہ دانائی کے بیسس پہ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں, اور فیصلے میں ان کے فرمنس ہے, استحکام ہے. اب یہ ایک آیت پہ کافی وقت گزارنا ہے, یہ بڑی زبردست آیت ہے. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے یہ جو اللہ کے بارے میں آیا کہ سارے آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے, تسبیح کرتی ہے. وہی ہے جس نے امین میں اپنا رسول کھڑا کیا, بارسا کھڑا کیا. اب یہ امین کون تھے؟ ایک معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ ان پڑھ تھے, ایک معنی یہ کیے گئے کہ جن پہ کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی. دیکھیے ذرا بہت غور سے سنیے, کیونکہ رسول امی, نبی امی کی بات بھی آ رہی ہے, تو یہ نبی, یہ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ ایک تو بات آئی ہے کہ بھئی جو پڑھے لکھے نہیں تھے امین کا, ایک یہ ہے کہ یہودوں کو اور عیسائیوں کے پاس کتاب آئی تھی, توریت آئی تھی اور انجیل آئی تھی, لیکن یہ عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کوئی کتاب نہیں تھی جب تک, تو اسی لیے ان کو, بغیر کتاب والوں کو, یہ یہودی اور نصارہ امین بولتے تھے. تو انہی میں سے ایک رسول کو کھڑا کیا, یہ بات سمجھنا. پھر اس کے بعد میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب قرآن, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, قرآن سے ثابت ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر لوگ جو ہے شبہ کرتے تھے کہ یہ آپ اپنے من سے, اپنے سے جو ہے گڑھ لیے ہیں قرآن, بولے بھی ہیں اس کے باوجود. اب یہ الف میم, میم اس کا جو مادہ ہے, اسی مادے سے امت بھی ہے, امام بھی ہے. قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ امی تھے, قرآن نازل ہونے کے بعد آپ امام ہو گئے, جس کے سارے رسولوں کے امام ہو گئے. شب معراج میں کیا ہوا, مسجد اقصی میں جو سارے نبوؤں کی جو ہے امامت کروائی گئی آپ سے. تو قرآن نازل ہونے کے بعد آپ سے زیادہ بڑا عالم کوئی پیدا نہ ہوا نہ ہوگا, قرآن نازل ہونے کے بعد, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو سمجھایا ہے, سمجھایا ہے, کوئی نہیں سمجھا سکا. تو امی کو ہمیشہ ان پڑھ لینا غلط ہے. امی کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے, قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کا علم اتنا زبردست ہو گیا کہ آپ اسی لفظ سے امام بھی بنے اور آپ کے تحت ایک امت محمدی آ گئی, ایک امت آپ کے پاس آ گئی, امت بھی اسی سے. تو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے جو لوگ کتاب نہیں دیے گئے تھے اس میں انہی میں سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا, منہم انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتی, جو ان کے اوپر آیات پڑھ کے سناتا تھا. عام ترجمہ تو یہ ہو گیا. اب تلاوت کے کیا معنی ہے؟ سورہ شمس کی پہلی آیت, دوسری آیت, وشمسی وضحاہا والخمری اذا تلاہا, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, اور چاند کی قسم جب سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تے لام واو مادہ ہے اس کا, تلا والخمری اذا تلاہا. تو یہ تلاہا جو لفظ ہے یعنی ریفلیکٹ کرنے کے معنی آئے, تو اس سے تیلام واو کے روٹ میں ریفلیکشن چھپا ہوا ہے. تو تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن ایسا پڑھنا, ایسا سمجھنا کہ آپ قرآن کو ریفلیکٹ کریں, یہ تلاوت قرآن. اب لوگ سمجھیں گے انہوں نئے نئے معنی نکال رہے ہیں. میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آئے اور انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات بتائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ خلقہ القرآن, ان کا کیریکٹر, ان کا کانڈکٹ, ان کا بیہیویئر قرآن تھا. قرآن نہیں پڑھا تھے, چلتے پھرتے مجسم قرآن تھے. تو اب تلاوت قرآن کا مطلب ہمارے لیے بھی کیا ہوگا کہ قرآن کو ایسا پڑھو, ایسا سمجھو, اس پہ ایسا عمل کرو کہ تم خود قرآن کو ریفلیکٹ کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام کیا تھا کہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس پہ ایسا عمل کیا کہ وہ قرآن کو ریفلیکٹ کرنے لگے. تو یہ ہے تلاوت قرآن کا مطلب. دوسرا پوائنٹ لیجیے, وہ یزکیہم, اور پھر ان کو یعنی جو صحابہ کی قوم تھی ان کو پاک کیا, تزکیہ کیا ان کی قوم کو. تزکیہ کو قرآن نے کیسا سمجھایا؟ وہی سورہ شمس میں چلیے, وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلاہا من زکاہا ومن قد خابہ من دساہا. یعنی نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے, سنوارا ہے, اور اس میں جو ہے اس کے گناہ بھی الہام کر دیے اور اس کی جو ہے نیکیاں بھی الہام کر دی. تو کامیاب ہوا وہ شخص جو اپنے نفس کو پاک کیا. تو تزکیہ نفس ایک ٹرم نکلا, نفس اندر کی پاکی, طہارت باہر کی پاکی. دیکھیے یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ مدثر میں آیا وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ, طہارت, اور اپنے کپڑے صاف رکھیے. طہارت بیرونی چیز ہے, تزکیہ اندرونی چیز ہے. میٹیریل چیزوں کی پاکی کو طہارت بولیں گے آپ, قلب کو بھی, دل و دماغ کو بھی طہارت بولیں گے, نفس کو تزکیہ بولیں گے. نفس کا کانسٹیٹیوشن نہیں معلوم ہوں, اتنا معلوم کہ دل میٹیریل ہے, مادی چیز ہے دل, تو اس کے لیے بھی طہارت کا لفظ آئے گا, مادی چیز ہے. ایبسٹریکٹ چیز جو ہے, جو غیر مادی چیز ہے نفس, اس کے لیے تزکیہ آئے گا. اب اس کو ہم کو سمجھنا ہے تزکیہ کیا ہے. آپ ایک نیا فریج گھر لے کے آئے اور بچے بولے ارے جیسے پانی ٹھنڈا کریں گے جلدی, بولے کوئی شیشہ ہے کیا, کچھ بھی نہیں خریدے. تو بیوی بولے کہ بھائی وہ گیس کا تیل کا شیشہ ہے, اور بچے گیس کا تیل کا شیشہ لے کے آئے. اب تڑپ بھی طبیعت ٹھنڈا پانی پینے, تو آپ کیا کریں گے؟ اور کوئی شیشہ نہیں, رات کے 11 بج گئے, آپ پہلے وہ گیس کا تیل پھینکیں گے, اس کے بعد میں اس کو خوب صابن سے لگڑیں گے, سونگ سونگ کے دیکھیں گے کہ گیس کے وہ تیل کی بو تو نہیں آ رہی. اب شیشہ پانی بھرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, یہ تزکیہ نفس ہے. پہلے غلاظت نکالو اندر سے, اتنی غلاظت بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے بت تو الگ ہے, فلیٹس ہے, دولت ہے, کلب کی ممبر شپ ہے, یہ پورے شیشے میں بھرے ہوئے ہیں. پہلے اس کو نکالو, سونگتے جاؤ وہ بدبو گئی یا نہیں گئی, اس کے بعد میں ایمان بھرو اس میں. یہ ہے تزکیہ نفس. چلیے اس کے بعد میں کیا ہوا, وہ یعلمہم الکتاب, کتاب کس کو بولتے ہیں؟ قانون، پرسکرپشن، اور ان کو قانون کا پرسکرپشن دیا، فیٹ کیا ان کو، اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، خالی فیٹ کیا ابھی کہ زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، یہ قانون ہے، یہ کتاب، یہ پرسکرپشن سکھایا. پھر کیا کیا؟ والحکمہ. اب یہ حکمہ کیا ہے؟ یہ آیتوں میں استحکام آنا، فرمنس آنا، کیسا نماز پڑھنا، کتنی زکات دینا سکھایا. شیشہ صاف کر لیے، پانی اندر بھر لیے، اب اس کو استعمال کرنا سکھایا. فریج میں رکھو، آن کرو، ٹھنڈا ہوگا، گلاس لاؤ، گلاس میں پیو، شیشے کو منہ مت لگاؤ، دوسروں کو انفیکشن ہوگا. یہ سنت ہے، کتاب قانون ہے اللہ تعالی کا. کتاب جو ہے قرآن، قرآن ہے کتاب، کتاب یہ کتاب کو سکھایا. اور پھر حکمت کیا ہے؟ اس میں استحکام ہونا، اس میں فرمنس ہونا، اس کتاب کو کس طریقے سے استعمال کرنا وہ سکھایا. تو یہ بھی سورہ احزاب میں بات آئی کہ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب اور حکمہ جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا تو کیا پڑھا جاتا تھا؟ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، حکمت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو اب ہم کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جن کے پاس کتاب نہیں تھی، توریت اور انجیل تھی، عربوں کے پاس کتاب نہیں تھی، ان پہ کتاب نازل کرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پہ عمل کر کے ریفلیکٹ کرتے تھے، پھر لوگوں کے جو ہے دلوں کو صاف کرتے تھے، ان کے دلوں کی، بے بتوں وغیرہ کی جو شرک کی اور کفر کی اور نفاق کی جو برائی تھی اس کو صاف کر کے اس میں کیا بھرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون بھرتے تھے، اس میں پانی بھرتے تھے. پھر حکمت کیا تھی؟ وہ پانی کو کس طرح سے استعمال کرنا وہ سکھاتے تھے کہ اس کو فریج میں رکھو، ٹھنڈا کرو، گلاس لاؤ، گلاس میں پیو، منہ لگا کے مت پیو. تو کچھ باتیں کرنے کی سکھائی، کچھ باتیں نہیں کرنے کی سکھائی، کہ اگر تم منہ سے پیو گے تو تمہارا انفیکشن کسی اور کو چلے جائے گا، تو ایسا مت کرو، ایسا کرو. یہ حکمہ ہے. اب ان کانوں میں ان قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو مطلب وہ یہ ہوا کہ یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، امین میں سے تھے تم، تمہارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی بتانے کے لیے. تو پھر امین کا بھی جو ہے معنی یہاں سیٹل ہو گئے کہ وہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی الہامی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. اس لحاظ سے اگر آپ ہسٹری سروے کریں تو آج سے 1450 برس پہلے کیا خالی عرب میں ان پڑھ لوگ تھے؟ یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انڈیا میں پورے تعلیم یافتہ تھے، پی ایچ ڈیز، ایم ایس سیز، ڈی ایس سیز، ایم بی بی ایس کرے 1400 ایئرز بیک، ایران میں سب پڑھے لکھے تھے، امی تو ہر جگہ تھے، ان پڑھ تو ہر جگہ تھے. تو یہاں یہ بات سمجھانا ہے کہ ایک معنی اس کے یہ آتے ہیں کہ جن لوگوں کو کتاب نہیں دی گئی تھی ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. وہ آخرین منہم لما یلحقو بہم، اور اس کے بعد آنے والے ہیں جو تم سے ابھی نہیں ملے. یعنی یہ تمام چیزیں کیا، یعنی کیا کیا ہوا کہ تلاوت ہوئی، تزکیہ ہوا، تعلیم ہوئی اور استحکام ہوا، یہ تمام یہ چار چیزیں خالی صحابہ کے لیے نہیں کروائی گئی، اس کے بعد جو آنے والے تھے ان لوگوں کے لیے بھی کروائی گئی. تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اس طریقے سے چلتے چلتے ہم لوگ آ گئے، ہم لوگوں کے لیے بھی یہ سب کروایا گیا. تو اب ہمارا فرض یہ ہو گیا کہ ہم یہ تمام چاروں چیزوں کو فالو کریں، ورنہ یہ صرف ذرا باہر گرم ہے، اندر ٹھنڈا ہے بول کے بیٹھنا کوئی سوال نہیں ہے. بات یہ سمجھنا ہے، درس قرآن، تلاوت قرآن کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا، تقاضا ہو گیا اسے، ایک عزم لے کے، ایک ارادہ لے کے اٹھنا ہے کہ بھائی ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی لائف پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، حدیث پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر اس پہ ایسے عمل کر، اندر کی غلاظت کو نکالنا پڑے گا، پھر اس پہ ایسے عمل کرنا پڑے گا کہ لوگوں کے لیے ہم نمونہ بن جائیں. تو یہ جو ہے ہمارے قوم کو زندہ رکھنے کا، جو ہے پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. اب اس کے آگے آیا کہ ہو العزیز الحکیم، اور وہ ظاہر اقتدار والے ہیں، پاورفل ہیں، حکیم ہیں، یعنی حکمت رکھتے ہیں، دانائی رکھتے ہیں، اسی کے بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں اور اس میں استحکام ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل؟ یہ تلاوت، یہ تزکیہ، یہ کتاب اور یہ سنت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ انہوں اور ایک ایک فلیٹ خریدے کہتے ہیں نا، ہے میاں اللہ نواز رہا، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، فضل چل رہا ہے. ہمارے پاس فضل یہ ہے. اور ہمارے پاس فضل کیا نہیں ہے؟ کیا بولنا حضرت، ان کا بچہ جو ہے داڑھی واڑی چھوڑ لے کے وہ کہاں کی جا رہا لوگوں کے ساتھ، بولے کیا بولنا، بولے اچھا خاصا بچہ، بولے یہ دیکھیے اچھا خاصا بچہ. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ فضل کیا ہے. یہ ہے قرآن سنت کی زندگی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور یوتی ہی میشا، وہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. میرا آپ کا کیا کریڈٹ ہے؟ کیا کریڈٹ ہے؟ اسی لیے کوئی کچھ بات پہ تعریف کرے تو اندر سے برا معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ، ساری تعریف تو اس کی نہیں ہے. جس کر لے سکتا، سلب کر لے سکتا، بات نکلنے سے روک دے سکتا، دیوانہ بنا دے سکتا، کیا نہیں کر سکتا انسان کے ساتھ. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ، ہم ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے، جن کو قرآن دیا گیا ہے الٹیمیٹ فائنل فائنلٹی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی حفاظت اس طریقے سے کی گئی ہے کہ آج بھی قرآن کا وہ نسخہ جس پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا، وہ نسخہ جو ہے میوزیمز میں پریزروڈ ہے. آج بھی جا کے کوئی دیکھ لے سکتے ہیں کہ ایک حرف میں جو ہے ادھر ادھر چینج نہیں ہوا ہے. ایسی کتاب دی ہے کہ پوری سنت ہمارے سامنے ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، پوزیسر آف گریٹ گریس. مثل الذین، یہ بڑی صاحب یہ آیت رلا دیتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل الاسفار. یعنی وہ لوگوں کی مثال جن کو، جن پہ تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا. تورات کا بوجھ کیا ڈالا گیا تھا؟ جیسا ہم پہ قرآن کا بوجھ ڈالا گیا ہے کہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا. کہ ان لوگوں کی مثال جن پہ تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا اور وہ یہ بوجھ نہیں اٹھائے، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لادی گئی ہیں. یہ ان کی کیا مثال ہے؟ یہ تو ہماری مثال ہے نا، برا مت مانیے، یہ ہماری مثال ہے. یہ یہودیوں کو کتاب دی گئی تھی، توریت دی گئی تھی کہ تم اس کو امپلیمنٹ کرو، اس کو نافذ کرو. تو وہ تو گدھوں کی طرح تھے، خالی کتاب جیسا گدھا کتاب لے کے پھرتا، اس کو کتاب کی حقیقت ہی نہیں معلوم، بلکہ کتاب کو کھا بھی جاتا کیونکہ گدھے کاغذ بھی کھاتے. تو یہ یہودیوں کی، دیکھیں پھر یہی بات ہوئی کہ درس قرآن کا مطلب کیا ہے، کہ ان آیتوں کو اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھنا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری یہ کیفیت تو نہیں ہے. شیطان ہٹا دیتا، بولتا وہ یہودیوں کے بارے میں ہے بھائی، وہ آپ کدھر ادھر انٹرپریٹ کر رہے ہیں لا کے، وہ یہودیوں کے بارے میں ہے. ارے ہمارا بھی تو وہی حشر ہے نا بھائی. یہودیوں پہ کتاباں لا دے گئے تھے، توریت ہر ایک یہودی پہ لا دی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ وہ بوجھ دیا گیا تھا، یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ توریت امپلیمنٹ کریں، تو وہ خالی کتاب اٹھا کے پھرتے رہے. جیسا ہمارے پاس لوگ ہنس دیتے، بولے تو بھائی بچی کی شادی طے ہوئی، اچھا کب ہے؟ بولے تو نہیں فلانی تاریخ کو ہے. شاپنگ بھی شروع ہوگی، قرآن سے شروع کرے. ماشاءاللہ قرآن سے شروع کرے. پھر اس کے بعد میں ان کی پوتری نواسی بول رہی، یہ دادی جان کی قرآن ہے، یہ ان کے شادی میں دیے سو، وہی زمانے کا کپڑا ہے جو کو اب تک دیمک نہیں لگی. کیا کپڑا بنتا تھا وہی وہ زمانے میں. یہ قرآن کی اہمیت ہے ہمارے پاس. تو یہ جو یہودیوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان پہ جیسا توریت کی ذمہ داری دی گئی تھی، ہم پہ قرآن کی ذمہ داری دی گئی ہے. وہ توریت کی ذمہ داری قبول نہیں کرے، گدھوں کی طرح کتابیں اٹھاتے پھرتے رہے خالی، اسی طریقے سے ہم جو ہے قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کر کے، بہو بہو ہوگی بات. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہر چیز جو یہودی کرو گے تم کرو گے، تو ان کے 72 فرقے ہیں تو تمہارے 73 ہوں گے. اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی کوئی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا. کل نیوز میں بولا ایک صدیقی صاحب اپنی بیٹی سے جو ہے بیٹی سے زنا ہوا، اس طریقے کی بات ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں اس لیے بول کیوں رہا ہوں, اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ تو میڈیا پھیلا دیتا ہے ان چیزوں میں. ہم جو اپنے آپ کو نیک بول رہے ہیں, ہم نیک نہیں ہیں, اسی لیے تو ہم اچھے موقع دے ہی نہیں رہے ہیں لوگوں کو. اگر ہم اچھے موقع دیں تو پھر اچھی چیز جو ہے نیوز میں آئے بات پہلے. تو یہ ان کی مثال ایسی دی گئی, بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتی ہیں ان کی بڑی بری مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا. بعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, ایمان کے اپوزٹ کفر ہے اور عمل صالحات کا اپوزٹ کذب ہے. یعنی اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کرنا اللہ کی کتاب کو جھٹلانا ہے. آپ بول رہے ہیں بہت بڑی کتاب ہے مگر آپ عمل ہی نہیں کر رہے, تو بول رہے ہیں کہ یہ ان کی بڑی بری مثال ہے. اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور ایسے ظلم کرنے والے نا انصاف قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا, ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اور ان سے کہیے کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہو, اگر تم کو دعویٰ ہے, اگر تمہارا کلیم ہے کہ سارے انسانوں کو چھوڑ کر تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو, تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم اس دوستی کے دعوے میں سچے ہو موت کی تمنا کرو. پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں, ولا یتمنونہ ابدم بما قدمت ایدیہم, اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو اپنے ہاتھوں سے جو آگے بھیجے ہیں, یعنی جو گناہ ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, موت سے ڈریں گے. دیکھیں جو مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے, اس کو امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. جو جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے خلاف جا رہا ہے تو اس کی تو کیفیت الگ ہی ہو جاتی ہے, وہ تو ڈرتا ہے کہ وہاں تو جاؤں گا میں پٹوں گا. تو پھر یہ ہم اس میں بھی اپنے پہ لگا کے دیکھیں کہ جیسا مجھے ایک ایسی ایکسپیرینس ہوا تھا, کئی وقت ہاسپٹلائز ہوا, ایک وقت ہاسپٹلائز ہو رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پہنچتے یا نہیں پہنچتے, تو راستے میں یہی خیال آیا کہ یا اللہ کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا لے کے جا رہے ہیں. بار بار یہی خیال آ رہا تھا, چھوڑو ایسی کی تیسی جیں گے مریں گے جو بھی ہوگا, اور ڈاکٹروں کی ذمہ داری اپنے کو کیا کرنے کا ہے, ہم تو دعا کر سکتے. تو جن لوگوں کو اس قسم کا ایکسپیرینس ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا ہے تو بیٹھ کے ایکسپیرینس کرے کہ اب اگر روح قبض ہو جائے تو آپ کیا لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس, کیا بولیں گے آپ کے لیے, میں یہ کرا میں یہ کرا, کیا کرا میں تیرے لیے, یہ یہ کرا تو کیا کرا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتی رہے, واللہ علیم بالظالمین, اور بے شک اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کا علم رکھتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقاتکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم کو آ کر رہے گی, تم اسے ملاقات کرو گے, اور پھر تم ایک عالم اور غیب و شہادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو چھپے ہوئے چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے, دکھتی ہوئی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے, اس کی طرف لوٹا جاؤ گے اور وہ تم کو انفارم کرے گا, خبر دے گا جو جو تم کرتے تھے. یہ میکانزم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قرآن حدیث سے بات ثابت ہے کہ بھائی ہمارے فرشتے ہیں ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ نیکیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, بدیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, یہ تو بےچارا اوور ٹائم کرتا ہوں گا, یہ سوتے رہتا ہوں گا. اللہ تعالیٰ کو ہمارا علم ہے, لوگوں کی گواہی ہے. ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ دماغ میں لگا دیا, یادداشت میموری لگی ہوئی ہے, میموری چپ جو کمپیوٹر سے واقف ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری میموری چپ ان کے کوئی کمپیوٹر پہ چلا کے بتا دے, دیکھ لو میاں کیا کیا کر رہے تھے تم, ہے آج شادیوں کے ویڈیو کیسٹ ہے, پندرہ پندرہ بیس بیس برس کے بعد نکال کے دیکھتے, ارے پپی جان مر گئے, خالہ جان مر گئے, ارے کوئی بھی نہیں, خالی مردوں کا کیسٹ ہے. تو یہ حالت ہو جائے. تو یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تمہاری پوری زندگی کا کیسٹ تم کو دکھا دیا انفارم کر دیا جاؤ گے کہ تم کیا کیا کر دو، کیسا تم بولو گے کہ یہ میں نہیں ہوں، آپ کے نواسے پوترے وہ یہ سب وہ کیا ہے، نانا جان تو ہنگامے کے رنگین آدمی تھے بھائی، اپنے زمانے میں کیا تھے وہ. تو یہ قیامت کی بدنامی سے، قیامت کی جو ہے ذلت سے جو ہے بچنا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ وہاں انفارم کر دیں گے. یا ایو الذین، یہ جو ہے جمعہ کے بارے میں آخری آیات آ رہی ہیں کہ یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کا اعلان کیا جائے، جب نماز کے لیے بلایا جائے، تو اذان دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تمام کاروبار چھوڑ دو. دیکھیے نماز کو ذکر کہا گیا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو ذہن میں رکھنا. ہم نماز میں بھی اللہ کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے. اپنی نمازوں کو انالائز کر کے دیکھیں. میں میرے اپنے بارے میں بول رہا ہوں، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے یہاں جانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تھوڑا سجدے میں سوچ لیے کیا لمبا سجدہ رکو کر رہے ہیں بھائی انہوں وہ ہے، پھر چلو اٹھے پھر سوچے. تو یعنی ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے، کسی کو ذہن پہ رکھنا. کل آپ کا ذکر چل رہا تھا، یعنی کل ہم لوگوں کے ذہن پہ آپ تھے. اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ذہن میں رکھنا. نماز کو جب اللہ کا ذکر کہا گیا ہے تو نماز میں اللہ کو ذہن پہ رکھنا. اللہ اکبر بولتے چلا ادھر سے، دھوپ میں سکوٹر کھڑی ہوئی ہے، سیٹ گرم ہو گئی ہوئیں گی، کچھ تو بیکار خیال آتا تھا. وہ کوئی مرید کوئی مرشد کے پاس گئے تھے، بولتے صاحب میں کنجیاں کہاں کی رکھ کے بھول گیا، کوئی نماز بتائیے آپ ایسا کچھ، یا وظیفہ مل جانا بہت ضروری ہے. تو انہوں بولے جاؤ جاؤ خیر میں دیکھ لیتا ہوں، تم جا کے دو رکعت نماز پڑھو. اللہ اکبر بولتے یاد آیا توشک کے نیچے تھا، ہمیشہ جو ہے تکیے کے نیچے رکھتا تھا، اس دن توشک کے نیچے رکھ دیا. تو وہ جا کے بزرگ کو بولے کہ آپ کیا نماز بتائے بھائی مجھے، فوراً یاد آئے گا. تو بولے یاد نہیں آیا، نماز میں نئی سو خیالات آتے، اس واسطے بولا پڑھ لو. تو ذکر اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو ذہن. اب اللہ کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مانے آپ کو یاد ہونا نماز کی، ایک طریقہ یہ ہوتا کہ مانے یاد ہونا. اب ایک صاحب آ کے فرینچ میں بکوا کر رہے ہیں میرے ساتھ، جاول جاؤ یہ کچھ باتیں بول رہے ہیں. اب میں سمجھ ہی نہیں رہا ہوں، تو میں بولوں اچھا انہوں بھی آ رہے ہیں انہوں بھی آ رہے ہیں. ہاں ہاں بولو آپ بولو اب، کیونکہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ امام صاحب بولے تو میرے کو کیا کرنے کا ہے، نہیں بولے تو کیا کرنے کا ہے. تو اللہ کو ذہن پہ رکھنا نماز میں، اس کی ایک ترکیب یہ ہے کہ نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد ہو. اور پھر کہا کہ اب اللہ کو جب ذہن پہ رکھنا ہے تو ذہن سے تمام چیزیں نکال دو، وزرول بھائی چھوڑ دو، ویوپار کاروبار یہ تمام چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہترین ہے، بیسٹ ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اب جمعہ کے بارے میں بات آئی ہے، پہلے ایک حکم آیا ہے کہ صفوں کو پھلانگ مارتے ہوئے مت آؤ. ہمارے پاس بعض لوگ ہوتے، اللہ معاف کرے مجھے بھی ان لوگوں کو بھی، خیر میں نام نہیں لے رہا ہوں، آخری میں آتے ہو پہلی صف میں آتے، جب جماعت کھڑے رہتی دھکے مارتے ہوئے انگلتے ہوئے پہلی صف میں آتے، اور نماز ختم ہوتے پہلے صف میں پہلے مسجد سے جانا چاہتے. دیکھیے ایک بات ہے، اس سے پہلے ہم پڑھے، جب کہا گیا کہ محفل سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، جب کہا جائے کہ محفل میں جگہ پیدا کرو تو جگہ پیدا کرو، کیونکہ دوسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. میں پچھلی دفعہ ریاض الجنہ کا ذکر کیا تھا، پرسوں ہی کوئی صاحب حج سے آئے تو وہ سنا رہے تھے. کیا بولنا بھائی، ٹھہرے رہنا پڑتا، اٹھتے نہیں، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے. ارے لاکھوں روپیہ خرچ کے لوگ آئے ہیں ایسے مقامات پہ بیٹھنے کے لیے، آپ کر لیے آپ ہٹو اور دوسروں کو چانس دو. اب کیا ہے، پہلی صف میں ظاہر ہے ثواب زیادہ ملتا، تو آپ جلدی آ جائیے. آپ طریقہ یہ ہے کہ صف ایسی بھرنا چاہیے، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، اس طریقے سے کوئی ادھر آتے ہی وہاں بیٹھ جاتا ہوں. تو ثواب اگر کمانا ہے تو پہلے آئے. تو یہاں یہ ممانعت آئی ہے کہ صفوں کو انگلتے ہوئے نہیں جانا. پھر جمعہ کے برکت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو کی پیدائش ہوئی, اسی دن وہ جنت میں ڈالے گئے, اسی دن جنت سے نکالے گئے, اسی دن ان کا انتقال ہوا, اور قیامت جمعہ ہی کو قائم ہوگی, اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے. اب وہ کافی اختلاف ہے اس میں کہ کون سی گھڑی ہوتی ہے, لہذا کوشش یہی کرنا ہے کہ سارا دن جو ہے دعائیں کرتے رہنا, اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی ہدایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کیا ہے یہ بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد, یعنی صلی علی, آپ رحمت کی طرف رحمت سے توجہ کیجئے, صلی مصلی توجہ کرنا رجوع ہونا, آپ رحمت کی نظر سے رجوع ہوئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ, ان پہ برکتیں نازل کیجئے, ان پہ اور ان کے اولاد آل پر جو ہے برکتیں نازل کیجئے. یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا ہے, اور یہ درود اس سے ثابت ہے کہ نماز کے ارکان میں درود شریف ہے, درود ابراہیم. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا درود بہترین ہے تو آپ نے درود ابراہیم کہا, جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اس درود کے بارے میں کہا گیا, وہ کم از کم یہ صلی اللہ علیہ وسلم نام جب آ جائے کہے. تو پھر کہا کہ فإذا خزیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. لیکن یہاں دنیاوی سامان کو بھی فضل کہا گیا, جیسا میں بولا کہ بھائی فضل یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہونا, عمل ہونا قرآن اور حدیث پہ, یہ بھی فضل ہے. یہاں اس کو بھی فضل کہا گیا, پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اب یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ یرزقو من یشاء بغیر حساب, وہی رزق دیتے ہیں, وہی حیات دیتے ہیں, وہی علم دیتے ہیں, وہی ہدایت دیتے ہیں, ہر چیز وہی دیتے ہیں. تب نماز ہونے کے بعد پھیل جاؤ زمین میں اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ, مگر واذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, اللہ کو کثرت سے اپنے دماغ پہ رکھو. ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی اللہ تعالیٰ دماغ پہ تھے, مسجد سے نکلتے اللہ تعالیٰ بھی دماغ سے نکل گئے, ایسا نہیں ہونا. دیکھیے بہت بڑا حکم مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز میں بھی ذہن پہ رکھو, نماز کے بعد بھی ذہن پہ رکھو, اپنا کاروبار کرتے وقت بھی ذہن پہ رکھو, تولتے وقت بھی دیکھو, کسی کے خلاف لکھتے وقت بھی دیکھو, کسی سے بات کرتے وقت بھی ذہن پہ رکھو. تو ہوگا کیا کہ ناانصافی کی بات, ناانصافی کا عمل آپ سے نہیں نکلے, کیونکہ ذہن پہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو ہے یہ کرو حکم ہے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو. وإذا رأوا تجارۃ او لہوا فضوا الیہا وترکوک قائما, اور جب یہ کوئی تجارت کا سامان دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اکیلا کھڑے چھوڑے چلے جاتے ہیں. یہ ایک وقت اس کا شان نزول ہے کہ کوئی شام سے جو کوئی قافلہ آیا تھا, غلہ لے کر آیا تھا. اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غلے کی بڑی قلت تھی, اور یہ آ کے ڈھول وغیرہ بجانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, تو دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ایک تو آپ کھڑے رہ کے قائم کھڑے رہ کے خطبہ دے رہے تھے, خطبہ کھڑے رہ کے دینا چاہیے, ایک بات قرآن سے ثابت ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ خطبہ سننا چاہیے, کیونکہ یہ خطبہ چھوڑ کے جب چلے گئے تو اس پہ وعید آئی, خطبہ سننا چاہیے. دیکھیں ظہر کے چار رکعت جمعہ کے دو رکعت ہو گئے, تو دو رکعت جو بیچ میں جو بچے ہیں آپ کے, انشاءاللہ وہ خطبے میں وہ ثواب آپ کو مل جائے گا. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن جب مسلمان مسجد میں آتے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے رجسٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں, کون کون آئے کیا ہے, جیسے خطبہ شروع ہوتا وہ رجسٹر بند کر دیتے. تو یہاں ایک اشارہ یہ ملتا کہ جمعہ کا خطبہ سنو. جمعہ کا خطبہ کیوں سنو؟ کہ وہ کرنٹ افیئرس پہ تقریر ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو خطبہ ہوتا تو اللہ معاف کرے, وہ پڑھنے والے بھی بےچارے بعض جگہ پہ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے, ایک ٹیپ ریکارڈر ہے, ایک طوطے کو رٹا دیے ویسا ہے. یہ ہماری قوم کی حالت ہے, پڑھنے والا نہیں سمجھ رہا, سننے والا نہیں سمجھ رہا. دیکھیے سعودی عرب کے مساجد میں جو خطبے ہوتے, ظاہر ہے وہاں امام بھی ہے, اس کی مادری زبان عربی, اور سننے والوں کی بھی مادری زبان عربی. اب ان لوگ دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں عرب, ہم حلوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا ہی کو رو رہے ہیں. کیونکہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, رو رہے ہیں آنکھ, عرب جو ہے رو رہا ہے, آنکھوں میں سے پانی چلے جا رہا ہے چلے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ خطبہ سننا ہے کرنٹ افیئرس پہ. اگر جمعے کا خطبہ ہم سمجھنے لگے تو پھر ان اجتماعوں کی ضرورت ختم ہو جاتی, ہفتے واری اجتماع اور یہ اجتماعوں کی ضرورت ختم ہو جاتی, کیونکہ جمعہ کے دن یہ پورا کور ہو جاتا اگر آپ عربی سمجھنے لگے. تو ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ بھئی مساجد میں جو خطبہ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ کر دیں, یا اس تسلسل سے جو ہے کہ 10-15 منٹ ہر جمعہ میں کوئی قرآن کی آیات وغیرہ لے لیں. تو پھر کہا کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ, ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے. لحظ کس کو بولیں گے؟ اب یہاں بات سمجھ میں آتی کہ ایسی چیز جو اللہ کو ذہن سے نکال دے, لحظ ایسی چیز جو اللہ کو ذہن سے نکال دے. میں بار بار مثال دیتا ہوں, میں ایک صاحب جمعہ میں نہیں دکھے, آپ جمعہ کہیں اور پڑھے کیا؟ سیدھے سادھے آدمی بولے نہیں نہیں بھائی, وہ اصل میں میچ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا تھا, وہ آخری وکٹ 8 رن اور 1 اوور تھا, وہ ہوئے تک سمجھ گیا میں نماز ختم ہو گئی. ایسا سسپنس ہے, وہ تو شیطان تو ڈال دیتا ہے سسپنس. تب سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ کس کو پریفر کریں؟ آپ 2 پیسے کا وہ بخل کسی کے لکڑی کا ٹکڑا چمڑے کا گولا, اس میں ساری دنیا دیوانی ہو رہی ہے, میں بھی دیوانہ ہوں, کھل چکا ہوں. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ پریفرنس کی جب بات آتی ہے تو لحظ کس کو بولیں گے آپ؟ ایسی ایکٹیویٹی جو اللہ تعالیٰ کو ذہن سے ہٹا دے. دوسری چیز, تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ذہن سے ہٹاتی ہے منع ہے. مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پہ ذہن پہ ہو, لہذا ذکر کرتے ہوئے اگر آنکھ لگ جائے تو صبح تک ذکر کرنے کا اجر ملتا ہے, ویٹنگ چارجز. آپ آٹو ڈالے, آٹو میں بیٹھے, میٹر ڈال دیا انہوں نے, ایمان آتے میٹر پڑ گیا, اب آپ ٹھہرا دیے, آٹو ٹھہرا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا مگر ویٹنگ چارجز لگ رہے ہیں. تو آپ ذکر کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ لگ جائے, اللہ تعالیٰ کو ذہن پہ رکھتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ لگ جائے, تو پھر رات بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا آپ کو جو ہے ثواب اجر مل رہا ہے. تو لہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ذہن سے نکال دیتی ہے. تو یہ تجارت سے اور اس طریقے کی ایکٹیویٹی سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. واللہ خیر الرازقین, اور رزق دینے والوں میں بہترین اللہ تعالیٰ ہے. رزق بھی کون دینے والے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے. تو بہترین رزاق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. یہ تمام کیا تماشوں میں اس میں غلے کی کمی ہے بول کے گئے نا, تم وہی دعا مانگ لیتے. تو دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا, وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو آپ نکل گئے کچھ تلاش میں, اتنے میں وہ بیوی 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور دیکھا کہ کمرے میں چکی چلنے لگی اور اس سے آٹا نکلنے لگا. نہیں, یہ صحابی جو ہے نماز حاجت پڑھے اور ایسا معاملہ ہوا اور چکی سے آٹا نکلنے لگا, تو آپ نے پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اس کے روکنے کے لیے, اور گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج عجیب سا واقعہ ہوا کہ میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھا, اللہ سے مانگا, خیر الرازقین, اللہ سے مانگا تو چکی خود بخود چلنے لگی اور اس سے آٹا نکلنے لگا, کمرہ بھر گیا, میں پریشان ہو کے اور 2 رکعت پڑھ لیا روکنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کیا تو نے روکنے کی دعا کی, اگر تو دعا نہیں کرتا روکنے کی تو یہ تو قیامت تک چلتے رہتی چکی. کس سے مانگا تھا تو؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کن فیکن. تو یہاں یہ رکھنا ہے کہ واللہ خیر الرازقین, یہ تم رزق کے پیچھے غلے کے پیچھے بھاگے, تم اللہ سے مانگتے تو وہ ڈائریکٹ تم کو دے دیتا تھا, کبھی آزما کے دیکھو یہ بات. دیکھیے ان کے ایمان اور عمل کی بات ہے, ہماری تو ویسی کیفیت بھی نہیں ہے, مگر پھر بھی ہم کو بھی ویسے رزق دیتا ہے. بعض اوقات سوچتا ہوں میں کبھی وظیفہ ہو گیا, کوڑی کا کام نہیں کر رہے, جب دل بولا سوتے, جب دل بولا اٹھتے, مگر پینشن دے رہے, فضل ہے, بغیر کام کے دے رہے, اتنا دے رہے کہ بےچارے کمانے والوں کو اتنا نہیں مل رہا. باہر سے جو لوگ کما کے لائے ہیں, ادھر ادھر انویسٹ کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے مل رہا ہے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ رزق دینے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی رزاق ہو نہیں سکتا، خیر الرازقین. تو انشاءاللہ